صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. چل فرج ہوں پروردگار عالم کے شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اس مادہ پرستی نفس پرستی کے دور میں جب گویا انسانیت کی تمام اقدار تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں, اصل انسان کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ جو انسانیت سے محروم ہے جسم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس زمانے میں خدا نمتار نے ہمیں اور آپ کو سید و شہداء کی شہادت کے صدقے میں, ان کے ذکر کے صدقے میں اپنے دین سے وابستہ قرار دیا ہے, دین کو سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس دین کے اوپر ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے اور انشاءاللہ اس دین کی راہ میں ہمیں اور آپ کو شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے وحی کے ابتدائی ترین الفاظ میں علم اور تعلیم کے اوپر اصرار فرمایا, علم الانسان ما لم یعلم. خدا وہ ہے جس نے انسان کو تعلیم دی ہے اس چیز کی جو انسان نہیں جانتا تھا. اگر کوئی صرف ان چند ابتدائی آیات کے اوپر غور کرے تو اس کے اندر بے انتہا اصرار ہے خدا نے متعلقہ کہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے, خدا نے انسان کو ایک پست چیز سے خلق کیا ہے, اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ میں خود ہوں کہ جو انسان کو سکھاؤں گا بالقلم, قلم کے ذریعے سے, اور علم الانسان ما لم یعلم, وہ خدا نے سکھا دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. اس میں ان چند آیات کے اندر بالخص آخری دو آیات کے اندر علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم, علم اور قلم کے اوپر بے انتہا اصرار ہوا ہوا ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شاید قلم سے مراد انسان کے علم کا وہ حصہ ہے جو منتقل ہونے کے قابل ہو گیا ہے. انسان کی صلاحیتوں میں سے وہ صلاحیت جس نے انسان کو باقی تمام پہ فضیلت دی ہے, شرف دیا ہے, ایک اس کی سیکھنے کی صلاحیت ہے اور ایک یہ کہ وہ اپنے سکھائے ہوئے کو دوسروں کو منتقل کر سکتا ہے. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہو پائے گا کہ ہم یہ سوچیں کہ جانور کچھ نہیں سیکھتے, لیکن یہ قطعی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جانور اپنے سیکھے ہوئے کو منتقل نہیں کر سکتے. لہذا جانور کے پاس تہذیب اور تمدن نہیں ہے, انسان کے پاس تہذیب و تمدن ہے. چونکہ انسان اپنے سیکھے ہوئے کو منتقل کر سکتا ہے تو وہ اپنے تجربے کو جمع کر کے ایک باقاعدہ تہذیب کی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے. جانور یہ کام نہیں کر سکتے. عین ممکن ہے کہ کوئی جانور کچھ سیکھ لے. آپ جانوروں کو تربیت دینے والے بہت سارے لوگ دیکھ پائیں گے, ٹریننگ دینے والے, کہ جو جانوروں کو بہت کچھ سکھا پائیں گے, لیکن جانور تہذیب نہیں بنا پائیں گے. چونکہ ان کے پاس اپنے علم کو محفوظ کرنے اور اپنے علم کو منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. شاید اس سے مراد قلم ہے, علمہ بالقلم. ایک طرف سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو علم دیا ہے, ہم نے اس کو تعلیم دی ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے. یعنی ایسا علم دیا ہے کہ جس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے, اور ایسا علم دیا ہے جس کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے, جس کے نتیجے میں نے عرض کیا کہ تہذیب ہے, تمدن ہے. تو وہ جو مادہ پرست ترین اور بے روح ترین تمدنیں, تہذیبیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو علم کے اوپر زور دینا پڑے گا. اگر علم, تعلیم, قلم کے اوپر اصرار نہیں کریں گے تو انسان ختم ہو جائیں گے, انسانیت ختم ہو جائے گی. تو میں نے عرض کیا کہ حتیٰ وہ لوگ جن کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا بدن کے سوا انسان کی روح کو دیکھنے کا کوئی انداز ہی نہیں ہے, وہ بھی علم کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. اور البتہ اس کے اوپر بات ہوگی کہ ان کا علم سے مطلب کیا ہے اور ہمارا علم سے مطلب کیا ہے. اور اسی لیے ان کے پاس تعلیمی ادارے موجود ہیں, بے تحاشا تعلیمی ادارے موجود ہیں. ان سب کے باوجود یہ دیکھنا پڑے گا وہ علم سے کیا سکھانا چاہتے ہیں اور خدا علم سے کیا سکھانا چاہتا ہے. یہاں پہ پھر جملہ مترجم کے طور پر, بہت دفعہ ایسا ہے کہ اصطلاحات مشترک ہیں, ہم بھی کہتے ہیں تعلیم, وہ بھی کہتے ہیں تعلیم. شاید انگلش میں اگر ترجمہ کریں تو دونوں کا مطلب ایجوکیشن بن جائے گا, لیکن بعض جگہیں جہاں پہ اصطلاحات میں بھی فرق آ رہا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں تربیت, اب مجھے نہیں معلوم اگر کوئی انگلش میں واقعا تربیت کے اس مفہوم کے ساتھ جس کو ہم تربیت کہتے ہیں انگلش میں ترجمہ کرنا چاہے تو واقعا کیا ترجمہ کر پائے گا اس کا. چونکہ جو کچھ بھی ترجمہ کرے گا اس کا کوئی نہ کوئی کلچرل ایسا بار ہوگا جو ہمارے پاس نہیں ہے, یا ہم جو کلچرل بار دینا چاہتے ہیں وہ اس ترجمے کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہوگا. لہٰذا تربیت کو ہم صرف تربیت ہی لکھ پائیں گے, اور تربیت کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. اگر قرآن کریم کے اندر اس پہ غور فرمائیں تو خدا نمتال اپنے انبیاء کے لیے ارشاد فرماتا ہے, اور خاص کر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. فرماتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں پہ خدا نمتال نے پھر تعلیم کے اوپر زور دیا ہے کہ اللہ کے نبی وہ ہیں کہ جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. لیکن اس تعلیم سے پہلے دو موضوعات کو اور بیان کیا ہے. یہ کہ اس تعلیم کا ایک مقدمہ ہے, تعلیم سے پہلے وہ دیتے ہیں, اور تعلیم کس چیز کی دیتے ہیں. گویا یہ جملہ جو آئے کریم ہے یہ جامع ترین لگتا ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ فرمائے پہلا مرحلہ تو یہ کہ تعلیم سے پہلے تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کے بغیر تعلیم کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں آ پائے گا. لہذا انبیاء کے ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے تزکیہ کر رہے ہیں, اس کے بعد تعلیم دے رہے ہیں. پورے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ پر پہلے علم آیا ہے پھر تزکیہ آیا ہے. وہ اس وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی ہے تو اس میں پہلے تعلیم کا ہے اور پھر تزکیہ کا ہے. لیکن خدا نمتال نے جہاں کہیں بھی اپنا قول بیان کیا ہے وہاں پر پہلے تزکیہ کو بیان کیا ہے پھر تعلیم کو بیان کیا ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ اللہ نے نبی کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے بھی کہا کہ وہ پہلے تزکیہ کریں گے پھر تعلیم دیں گے. اچھا, میں اگر پھر دوبارہ اس گفتگو پر آئیں کہ مغرب میں جو ایجوکیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا اور ہمارا بنیادی ترین فرق یہیں پہ نظر آئے گا. ان کے پاس تعلیم سے پہلے کوئی تزکیہ نہیں ہے, ان کے پاس صرف تعلیم ہے, کوئی تزکیہ نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ تمام چیز جو آپ کو ایڈمیشن دلائے گی پیسے کے علاوہ آپ کے مارکس ہیں, اور ان مارکس میں کہیں سے کہیں تر آپ کی تربیت ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوگی, مطلق نہیں ہوگی. لہٰذا ایک اسٹوڈنٹ جو انتہائی کرمنل ہو اور اچھا اکیڈیمک اسٹیٹس لے پائے اس کو دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پیسے کے ساتھ داخلہ مل جائے گا, اور اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو جو اس کی مورل ویلیوز ہیں, وہ مورل ویلیوز کیا ہیں. ایکچولی وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نظر انداز کریں گے جب تک کہ وہ کرمنل نہیں ہے. ہاں, کرمنل ہونے کے ناطے وہ شاید اس کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیں گے. لیکن مجھے ابھی تعجب ہے آج کل کی دنیا کی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے کہ یعنی منافقت کی حد ہے. دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنسز ہے, جو پولیٹیکل سائنسز اور اکنامکس کے اندر دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے. اس دنیا کی بہترین یونیورسٹی نے ایک ایسے آدمی کو ایڈمیشن دیا پی ایچ ڈی میں, اور پی ایچ ڈی کی ڈگری اوارڈ کر دی, جس کو اس وقت دنیا کے ٹاپ کلاس کے کرمنل میں کاؤنٹ کر رہی ہے. خود ایڈمیشن دیا ہے, خود پی ایچ ڈی دیا ہے, اور اس وقت اقوام متحدہ کی سطح پر وہ آدمی ٹاپ کلاس کا کرمنل ہے ان کی نظر کے اندر, اور وہ معمر قذافی کا بیٹا ہے, کرنل قذافی کا بیٹا. اگر یہ اتنا ہی بڑا کرمنل تھا تو آپ نے داخلہ کیوں دیا تھا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی نے, جس کے ریپوٹیشن کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ دنیا کے اندر کیا ہے, پی ایچ ڈی دینے سے چند دن پہلے یا بعد میں کئی ملین ڈالر ڈونیشن لیا ہے. یہ ہماری یونیورسٹیز کا اسٹینڈرڈ ہے؟ دنیا کی بہترین یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ؟ یہ وہ اخلاق کا کھوکھلا پن ہے, کرپشن کی انتہا ہے اس وقت. وہ دنیا کے معاشرے جن کو ہم دور سے سمجھ رہے ہیں وہاں کوئی کرپشن نہیں ہے, یہ ان کے کرپشن کی انتہا ہے کہ وہ ہر چیز کو تجویز کر رہے ہیں اپنے لیے. اگر خود مشکل میں پڑیں گے تو ہر چیز کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں. اور یہ تعلیم کے نام پر بدنامی ہے کہ تعلیم کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہوئی ہوئی ہیں جس کے اندر کسی قسم کی اخلاقیات نہیں ہیں. اس کے بالکل برخلاف جب ہم اسلام کے اندر آتے ہیں تو اسلام فرماتا ہے نہیں, پہلے آپ کو تزکیہ کرنا ہوگا. لہذا کوئی طالب علم کتنے ہی اعلی پیمانے کے نمبر لے لے, اگر وہ تزکیے کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے پست ہوگا, اس کو آپ اگلے مرحلے کے اندر شامل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. پھر میں تھوڑا سا رک کر عرض کرتا چلوں, کاش ہم لوگ اپنی تنظیموں میں بھی یہی کر لیتے. بدقسمتی سے ہم تنظیموں میں بھی یہ نہیں کر پائے, حتیٰ ان تنظیموں کے اندر جن کو اسلام کے نام پہ بنایا تھا, حتیٰ ان اداروں کے اندر جن کو اسلام کے نام پہ بنایا تھا. لہذا ہم جانتے ہیں ہمارے مذہبی اداروں کی سرپرستیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے, جن کے کردار کے بارے میں ہم مطمئن نہیں ہیں, لیکن وہ ہمارے مذہبی اداروں کی سرپرستیوں میں شامل ہیں. اور یہ کھوکھلا پن کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ ہم نام لیے بغیر کفر کے راستے پہ چل نکلے ہیں, نام لیے بغیر. لہذا اپنے نام کے آگے اسلامی لگایا ہوا ہے ہم نے, اور ہم سمجھ رہے ہیں اس سے ہم اسلامی ہو گئے ہیں, اور ان ویلیوز کے اوپر کام نہیں کیا کہ جس نے ہمیں ان غیر اسلامی لوگوں سے مختلف کرنا تھا. اور ان میں سے ایک موضوع میں نے عرض کیا, یہ تزکیہ کا موضوع ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد بعد الفرج. یہ توسل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک موضوع تزکیے کا موضوع ہے کہ جس میں نے عرض کیا کہ ہمارے ان کے درمیان بہت فرق ہے تعلیم کے اندر, تزکیے کے اندر, لیکن ہم توجہ نہیں دے پا رہے. بس دین اسلام نے پہلا مرحلہ تزکیہ رکھا, اس کے بعد مرحلہ تعلیم رکھا, اور جب تعلیم کے اندر آئے تو دو موضوع کو بیان کیا. کس چیز کی تعلیم دیں گے؟ اللہ کے نبی کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے. اب یہاں پہ باریک سی گفتگو, ایک باریک سا نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ کتاب کا مطلب آیا قرآن کریم ہے؟ آیا کتاب کا مطلب قرآن کریم ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, یہ آیات کون سی آیات ہیں؟ آیا قرآن کریم ہے؟ تو یہ آیات اس وقت تذکرہ ہو رہی ہیں جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے, تو پھر خدا تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی تم پر آیات پڑھیں گے جبکہ ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, اور یہاں پہ فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جبکہ ابھی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اس آیات اور اس کتاب سے مطلب قرآن کریم نہیں ہے, یہاں پہ کچھ اور ہے. اور جب آپ قرآن کریم کے اندر آیات کے موضوع کو دیکھیں گے تو آیات کا مطلب نشانیاں ہیں, نہ کہ یہ آیت جس کو ہم آیت تعبیر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم عربی کے کسی لفظ سے اردو میں ایک معنی سمجھتے ہیں, چونکہ عربی نہیں جانتے تو جو اردو سے سمجھتے ہیں یہی اصل مطلب ہو گیا، اور جبکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا عربی میں اس نے کیا استعمال ہوا ہوا ہے، یا کم از کم اللہ کے رسول کے زمانے میں اس عربی لفظ کا مطلب کیا استعمال ہو رہا تھا، کم سے کم اتنا دیکھنا پڑے گا. تو آیات کا مطلب جو استعمال ہوا ہمارے نزدیک وہ قرآن کریم کی آیات استعمال ہوا، جبکہ عربی زبان میں آیات کا مطلب نشانی کے طور پہ استعمال ہوا. اور آیات کا مطلب جب کہا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ جو اللہ کی نشانیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، نبی ان کو ایک کے بعد ایک لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. یتلو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. یتلو کا مطلب ہم نے تلاوت لیا ہے، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے قرآن سامنے دیکھ کر پڑھنا، اس کو ہم کہتے ہیں تلاوت کرنا. جبکہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تلا یتلو، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آنا. تو یہ جو ہم قرآن کریم دیکھ کے پڑھتے ہیں اس کو تلاوت کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ایک کے بعد ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں آیت کو، اس لیے ہم اس کو تلاوت کہتے ہیں. جبکہ عربی میں ایک آدمی چلے تو جس قدم پہ اس نے چلنے کی کوشش کی ہے، جس نشان پر، اسی کے نشان پر اگر کوئی دوبارہ چلے، اس کو تلاوت تعبیر کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی آگے چل رہا ہے، دوسرا آدمی پیچھے چل رہا ہے، اور جہاں پہلے والے نے قدم رکھے ہیں پیچھے والا وہیں قدم رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے تلاوت کی، یعنی اس کے بعد ایک کے بعد ایک اس کے اوپر آتا چلا گیا. اور میں نے عرض کیا ہم قرآن کریم کی آیات پڑھنے کو بھی تلاوت کہتے ہیں، چونکہ اس میں بھی آیت ایک کے بعد ایک پڑھی جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی تلاوت کریں گے آیات کی، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی جو اللہ کی نشانیاں دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ایک کے بعد ایک کر کے بیان کرتے رہیں گے، تاکہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی حکمت کو سمجھیں. اور یہاں پر ہوا کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کس کتاب کی تعلیم دیں گے؟ یہاں پر بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ہیں روایات کے مطابق. فرمایا ایک کتاب نفس ہے، ہمارے اپنے نفس کو ایک کتاب تعبیر کیا گیا ہے، اور ایک کتاب آفاق ہے، پوری دنیا کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، اور حکمت کو بیان کیا گیا ہے. اب پھر یہاں پر چھوٹا سا ایک ڈسکشن ہے جس کو ہم یہاں پہ نہیں کر پائیں گے، وہ یہ کہ حکمت کسے کہتے ہیں. یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے کہ مختلف آیات کریمہ کے اندر بیان ہوا ہے، زندگی گزارنے کے اصول حکمت ہیں. ہمارے حکمت تعبیر کرتے ہیں فلسفے کو، اور فلسفے کے پڑھنے والے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر 1% بھی نہیں ہیں. تو کیا ہم حکمت سے محروم لوگ ہیں؟ ہم حکمت سے محروم نہیں ہوتے اگر ہم زندگی کے اصولوں کو سمجھ لیتے جو خدا نے متعال نے قرآن کریم میں بیان کیے. لہذا وہ تمام چیزیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں کہی ہیں، وہ قرآن کہتا ہے یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے. پس قرآن کریم صرف فلسفے کو حکمت تعبیر نہیں کرتا، ہر وہ چیز جو زندگی گزارنے کا ایک اصول بن جائے. مثلاً حضرت لقمان کہتے ہیں کہ اے بیٹا تکبر کبھی نہیں کرنا، خدا نے متعال فرماتا ہے یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، زندگی گزارنے کا ایک اصل ہے کہ تکبر نہیں کرنا، تکبر کرو گے تو شکست کھاؤ گے، یہ حکمتیں ہیں. اب میں پھر آخر میں آ کر اس کا نتیجہ لوں اور اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں، اس طرح کی تعلیم کس جگہ پر ہے؟ ہماری کون سی ادارے یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم نے اس علم کو کہاں سے حاصل کیا ہے کہ جس میں ہم اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ پائیں اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو سیکھ سکیں؟ بدقسمتی سے ایسا کوئی تعلیمی ادارہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو مستقل پیمانے پر نظم و ضبط کے ساتھ ہمیں اس کام میں مدد دے دے. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو تربیت ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر،
صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل حرجہ.
گویا اگر دو موضوع کو ہم ملا لیتے ہیں، تزکیہ اور تعلیم، ان دونوں کے مجموعے کو ہم تربیت تعبیر کر سکتے ہیں، یہ لفظ تربیت بن پائے گا. البتہ عرض کرتا چلوں قرآن کریم میں تربیت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر تربیت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، سوائے ایک جگہ کے، اور وہ تربیت کا ایکسٹریک استعمال ہوا ہے کہ جہاں پر خدا تعالیٰ نے والدین کو دعا کرنے کے لیے کہا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے خدایا ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالنے میں، تربیت کرنے میں مجھ پہ رحم کیا تھا. وہ ایک آئے کریمہ ہے. اس آئے کریمہ کو دعا کے طور پہ کرنا بہت تاکید ہوئی ہے، اور اس آئے کریمہ کے بعد ایک اضافہ ہوا ہے دعا کے اندر. دعا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر،
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
دعا نے بیان فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے خدایا ان دونوں پر رحم فرما، والدین پر جس طرح انہوں نے میری تربیت میں مجھ پر رحم کیا. اور اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ اگر رحم نہ کیا ہو پھر, اگر والدین نے تربیت میں کوتاہی کی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب کے لیے شاید دعا نے بیان کیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات عفواً وغفرانا. اور ایک جگہ پہ بالسیئات غفرانا, اجزہما بالاحسان احسانا, اگر خدا انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو انہیں احسان سے جزا دے دے. وبالسیئات عفواً وغفرانا, اور اگر انہوں نے میرے ساتھ برائی کی ہے تو انہیں مغفرت سے اجر دے دے, انہیں مغفرت سے اجر دے دے. یہ بہت نفیس اضافہ ہوا اس کی توضیح تشریح کے اندر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے خدایا ان دونوں پہ رحم کر جیسے انہوں نے میری تربیت پہ رحم کیا, اور اگر انہوں نے احسان کیا تو احسان کر, اور انہوں نے برائی کی ہے تو ان کو عفو و غفران نصیب فرما. آپ کے اور ہمارے والدین پر خدا رحمت کرے, ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. قرآن کریم میں تربیت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا جو انتہائی نفیس عبارت بنتی ہے, کہ جس طرح ماں باپ بچوں کو پالیں کتنی محنت کے ساتھ, کتنے خلوص کے ساتھ اور کتنا بے لوس ہو کر, یہ تربیت کا عمل ہے. اب سوال یہ کہ ہم میں سے کون اس تربیت کی ذمہ داری لے سکتا ہے قوم کے لیے؟ تربیت انبیاء کا کام ہوگا پھر, یعنی صرف انبیاء کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ کسی غیر کے لیے, بظاہر غیر کے لیے, البتہ سب ایک ہیں, سب اولاد آدم ہیں اور سب اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے ایک ہی ہیں, لیکن ہم رشتوں اور نسب کے اندر تقسیم ہوئے ہیں. لہذا والدین اپنی اولاد کو اپنا سمجھ پا رہے ہیں اور دوسروں کو اپنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے فرق قطعاً یہ فرق نہیں ہے, وہ تمام انسانیت کو مخلوق خدا دیکھتے ہیں, لہذا اپنا سمجھتے ہیں. اپنا سمجھنے کے ناطے جس طرح والدین بچے کی تربیت کے اوپر محنت کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام حتیٰ دشمنوں کی تربیت کے اوپر محنت کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. بہت خوبصورت ایک روایت انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں اپنی غلطیوں کی سزا اٹھا رہے ہیں معاشرے کے اندر. انتہائی خوبصورت ایک روایت تھی, لکھا تھا جتنے بھی انبیاء تھے, آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارے پاس مشہور و معروف ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے سب بکریاں چرایا کرتے تھے. اس روایت کے اندر لکھا تھا جتنے بھی انبیاء تھے سب زراعت کرتے تھے, سب زراعت کرتے تھے سوائے حضرت ادریس کے, جو درزی تھے, خیاطت لکھا عربی کے اندر, ٹیلر تھے, درزی تھے. البتہ حضرت ادریس کی زندگی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ حضرت ادریس کا ابتدائی پیشہ ٹیلر تھا, لیکن اس کے بعد آرکیٹیکٹ بھی تھے, ٹاؤن پلانر بھی تھے, اور بہت سارے شہر حضرت ادریس نے بنائے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا دور ان کا ہونا چاہیے. اور میں اس لیے خاطر زیادہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا گمان ہے اس بات کے اوپر, جس کے اوپر مجھے نہیں معلوم کتنی اچھی دلائل دے سکیں گے وہ, یہ کہ شاید جو اس وقت احرام مصر ہمارے پاس ہیں یہ حضرت ادریس کے زمانے کے ہونے چاہیے. یہ میں قطعاً عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, احرام مصر میں بہت سارے احرام ہیں, اور ایک احرام ہے جو بہت بڑا ہے جس کو پیرامڈ آف گیزا کہتے ہیں, وہ قطعاً فرائن کا نہیں ہے, اس کا فرائن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا فرعونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بہت زیادہ قدیم ہے. اور فرعونوں کی تاریخ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی تقریباً 3000 سال کے اوپر بنتی ہے, اس سے بہت پہلے کا ہے. لہذا اس ایک کم سے کم احرام مصر کا, اس بڑے احرام کا فرعونوں سے کوئی تعلق نہیں بن پائے گا. اور بہرحال کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ شاید حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں تشکیل پایا ہو, اس کے اندر جو عجائب ہیں, اس کے اندر جو غرائب ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں. تو کہا کہ تمام انبیاء نے زراعت کی ہے, اور لکھا کہ اللہ کے نزدیک بہترین کاموں میں سے ایک کام یہ کہ انسان زراعت کرے. اب نہیں معلوم ہم میں سے سب لوگ تقریباً اس کو ایکسکیوز لے لیں گے کہ چونکہ ہم شہروں میں ہیں لہذا ہمارے لیے یہ روایت مفید نہیں ہوں گی. میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. اگر ہمارے لیے کوئی دور ایسا ہوتا جب یہ روایتیں ہمارے لیے مفید نہ ہوتی تو پھر کسی قید کے ساتھ بیان ہوتی کہ کچھ انسانوں کے لیے زراعت مفید ہے. لہذا مجھے لگتا ہے ہم لوگ کچھ کوتاہیاں کر رہے ہیں, اور وہ ہماری اسی تعلیم کے اندر کمی کے نتیجے میں ہو رہا ہے کہ ہم تعلیم کا صرف ایک پہلو دیکھنے کو ملا ہے, اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال یہ تربیت کا عمل ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا جو ہمارے پاس مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید تربیت کے عمل کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. یعنی ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس تربیت یافتہ لوگ نہیں ہیں, دوسری مشکل یہ ہے کہ تربیت دینے کے لیے منصوبہ بھی نہیں ہے, تیسری مشکل یہ ہے کہ تربیت دینے کے لیے منصوبہ بنانے والے لوگ بھی نہیں ہیں, اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تربیتی نظام کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, طلب بھی نہیں ہے. تو کس چیز کی طلب ہے ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں دنیاوی تعلیم کی طلب ہے. لہٰذا اسکولز کھلتے ہیں, یونیورسٹیز بنتی ہیں, کالجز بنتے ہیں, اس کے اندر لوگ جاتے ہیں, پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, توانائیاں خرچ کرتے ہیں, اور 16 سال کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں نے سیکھا کیا ہے, سوائے لینگویج کے, زبان کے, اور کچھ تھوڑی سی اسکلز کے. اس کے سوا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بچوں نے واقعا کیا سیکھا ہے. لہذا ہم اپنی زندگی کی مشکلات کو اس تعلیم سے حل نہیں ہوتا دیکھ رہے, وہ نہیں حل کر پا رہی ہماری زندگی کی مشکلات کو. تو ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا کہ وہ جو تربیت خدا دینا چاہتا ہے وہ تربیت کیا ہے, اور آیا اس کی واقعا ڈیمانڈ ہے ہمارے اندر. الحمدللہ کچھ عرصے سے دوسری قوموں کی کامیابیاں اور ہماری قدرے کم کامیابیاں, بلکہ بہت کم کامیابیاں دیکھ کر ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے, ان کے پاس کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تقریباً 150 سال پہلے ایشیا کے رہنے والے زیادہ تر لوگ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یورپ کے پاس کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. 150 سال پہلے تقریباً 1860 کو ایک علامت کے طور پہ بیان کرتے ہیں, 1860 کہ 1860 میں ایشیا کے لوگ اس نتیجے پر پہنچے تھے شکست کے بعد کہ یورپ کے پاس کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے 150 سال وقت ضائع کیا اس کانسیپٹ کے اوپر کہ یورپ کے پاس کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے نتیجے میں 150 سال ہم نے یورپ کی ٹھوکریں کھائی ہیں, اور اب شاید وہ وقت آ گیا کہ ہم قبول کریں کہ یورپ کے پاس بھی وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ کہیں اور کسی اور کے پاس ہے. شاید اب وقت آ گیا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے 150 سال ان یورپین ممالک کے چکر لگائے, اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجا, ان کے بڑوں کے سامنے ہمارے بڑوں نے سر جھکائے, ان کی غلامیوں کو قبول کیا, ان کی جائز ناجائز ہر بات کو ہر میدان میں قبول کرتے چلے گئے, اور 150 سال بعد جو کچھ نصیب ہوا ہمیں وہ ہمارے معاشرے ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. نہ ہماری سیاست کی کوئی خبر ہے, نہ ہماری معاش کی کوئی خبر ہے, نہ ہمارے ثقافتی نظام کی کوئی حیثیت ہے. سب کا سب پامال ہوا ہوا ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلط جگہ پہ سر جھکایا. ان کے خود کے پاس نہیں تھا, ان کے خود کے پاس مکاری دی ہمیں دینے کے لیے, انہوں نے ہمارے ساتھ مکاری کیے. 150 سال ہم سے کھیلتے رہے ہیں. 1860 میں ہمارے اوپر حکومت شروع کی ہے. 1860 سے پہلے انگلستان کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی حکومت کر رہی تھی, ایک کمپنی جس کے اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز تھے وہ حکومت کر رہی تھی. 1858 کے اندر انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈسکشن گیا کہ یہ کمپنی ظالم کمپنی ہے, اس نے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ اچھا کام نہیں کیا. بہت ڈسکشنز ہوئے وہاں پر, پارلیمنٹ نے طے کیا کہ نہیں, اس کمپنی کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ انڈیا کے اوپر حکومت کرے, تو کون حکومت کرے؟ کہ ہم خود حکومت کریں گے. یہ بھی وہ فرعون والا معاملہ کہ وہ فرعون دوسروں سے کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے خدا ڈھونڈوں گا اور میں نے ڈھونڈا ہے, میں ہی خدا ہوں. تو پارلیمنٹ نے بھی یہی کیا, انگلش پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ظالم ہے, جابر ہے, اس کو ہم انڈیا پہ حکومت کی اجازت نہیں دے سکتے, تو کون حکومت کرے گا؟ ہم خود حکومت کریں گے. اس کے بعد 1860 میں انڈیا ختم ہو گیا, انڈیا نام کر کے حکومت ختم ہو گئی, ایک صوبہ بن گیا, ریاست بن گئی انگلستان کی. لہٰذا اس انڈیا کا نام پڑ گیا برٹش انڈیا, نام تبدیل ہو گیا, ملک نقشے سے ختم ہو گیا, انگلستان میں ضم ہو گیا, انگلستان کی ایک ریاست بن گئی, پورا انڈیا انگلستان کی ریاست. یعنی اس وقت پورا انگلینڈ انڈیا سے بہت چھوٹا تھا اور یہ اس کی ایک ریاست تھی, غلامی کے اندر چلے گئے. تقریباً 80 سال 90 سال انہوں نے بھرپور طریقے سے لوٹا ہے, جتنا لوٹ سکتے تھے لوٹا ہے. مجھے نہیں معلوم ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہسٹری کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں لوٹ کے اپنے آپ کو بنایا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ مغربی ممالک کی تعریف سن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ان کی مکاری کی تعریف کریں, ان کی غیر انسانی لوٹ گھسوٹ کی تعریف کر رہے ہیں جو انہوں نے بنایا اپنے ملکوں کے اندر. اور آپ دیکھ دیکھ کے افسوس کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. بہرحال اس میں ہماری جو غلطیاں ہمیں وہ بھی قبول کرنی پڑیں گی. اس کے بعد ہم ان کے سامنے مرعوب ہو گئے, ہم ان کے تعلیمی نظام کے مرعوب ہو گئے, اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری ایک ایک چیز کا خاتمہ کر دیا, ہمارے تعلیمی نظام کا خاتمہ کر دیا. اس سے پہلے تعلیمی نظام یہ نہیں تھا جو ان کے پاس تھا, اس سے پہلے ایک اور تعلیمی نظام تھا. اس تعلیمی نظام کی اساس دینی اور دنیاوی علوم کے دو ہونے پہ نہیں تھی, اس میں صرف ایک نظام تعلیم تھا جو دین اور دنیا دونوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا, اور وہ تعلیمی نظام مدارس کے ذریعے سے چل رہا تھا. آج مدارس کا نام کتنا بدنام ہے دنیا کے اندر. کیا 150 سال پہلے مدارس کے علاوہ کوئی اور تعلیمی نظام تھا ہمارے پاس؟ پوری دنیا کے اندر ایسے ہی تھا, صرف مدرسے ہوتے تھے, انہی میں بچے پڑھتے تھے, ان کے نکلے ہوئے بچے دین کو بھی سنبھالتے تھے, دنیا کو بھی سنبھالتے تھے. اور مثلا اگر کوئی کہے کہ نہیں اس زمانے میں نااہل تھے, تو یہ اگر وہ سب نااہل تھے تو یہ جو دنیا کے بہترین آثار قدیمہ ہیں یہ کس نے بنائے پھر؟ یہ تاج محل کن لوگوں نے بنائے پھر؟ یہ جو پورے ایران کے اندر ایک سے ایک معماری کا اور نہیں معلوم کن کن علوم اور فنون کے مظاہر پڑے ہوئے ہیں یہ کن لوگوں نے بنائے پھر؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا تھا, انہی مدرسوں سے پڑھ کر وہ فلکیات کے ماہر بنتے تھے, ریاضیات کے ماہر بنتے تھے, دین کے ماہر بھی بنتے تھے. اس تعلیمی نظام کا انہوں نے 19ویں صدی کے بعد خاتمہ کرنا شروع کر دیا. خاتمہ کرنے کا بہت آسان طریقہ تھا ان کے پاس. اس تعلیمی نظام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک سادہ سا کام کیا. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت برطانیہ ہندوستان میں جابز اناؤنس کریں گے, اور وہ جابز ان کو دی جائیں گی جو انگریزی زبان جانتے ہوں گے, جنہوں نے ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن سے ڈگریز لی بھی ہوں گی. انہوں نے لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا, ان کے فقر اور غربت سے فائدہ اٹھایا. اچھا, انڈینز فقیر کیسے ہو گئے, یہ غریب کیسے ہو گئے, یہ پہلے نہیں تھے. مارکو پولو کہتا ہے کہ یہ اتنا سونا انڈیا کے اندر ہے, پوری دنیا کے اندر اتنا سونا نہیں ہے, تو یہ کیسے غریب ہو گئے؟ اس کا طریقہ بھی بہت سادہ تھا. انہوں نے کس طریقے سے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے. 1860 میں نہیں سمجھتا, شاید بعض لوگ اعتراض کریں کہ ہم کیوں اس کے اوپر مجلس کے اندر غور کریں, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا کہ اس قوم کی غربت اور بدبختی جس کے اندر اس وقت مبتلا ہوئے ہوئے ہیں, اس کی بنیادیں کہاں پر ہیں, کس طرح سے ہم اپنے دین کو اب دیکھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا ہم مدارس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, سابقہ میں کیا تھا. 1860 میں انہوں نے ایک بہت سادہ سا حکم جاری کیا جس کے ذریعے سے پوری انڈیا کی صورتحال کو تبدیل کر دیا. 1860 میں حکم جاری کیا, کہا جتنے بھی زمیندار ہیں, جتنے بھی نواب ہیں, جاگیردار ہیں, چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں, وہ حکومت برطانیہ سے اپنی زمینوں کی اٹیسٹیشن لیں گے. 1860 میں جب حکومت برطانیہ کا اقتدار قائم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی زمیندار, جاگیردار, نواب ہیں اور راجے مہاراجے ہیں, یہ سب اپنی زمینوں کی اٹیسٹیشن حکومت برطانیہ سے لیں گے. سب کو باؤنڈ کیا کہ آپ آئیں گے سرکار کے پاس. سب حکومت کے پاس جانے پہ مجبور ہوئے. جیسے ہی حکومت کے پاس جاتے تھے, دو میں سے ایک راستہ تھا, یا 1857 کی جنگ آزادی میں آپ انگریز کے ساتھ تھے یا مخالف تھے. اگر انگریز کے ساتھ تھے آپ کی حکومت باقی ہے, اگر ساتھ نہیں تھے تو آپ وہیں پھانسی پر ہیں, معاملہ ختم ہو گیا. جتنے بھی اہل وطن, چاہے ہندو تھے چاہے مسلمان تھے, سب پھانسیوں پہ لگ گئے, سب کی جانیں ختم ہو گئیں, سب کے مال ضبط ہو گئے. اچھا, یہ جو جاگیریں بچیں کن کو تقسیم کی گئیں؟ ان کو جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. ہم 150 سال پہلے حکومت برطانیہ کے آئے ہوئے ایک حکم کے نتیجے میں آج کے پاکستان کے جاگیرداروں سے نبٹ رہے ہیں. اگر کوئی کر سکے کہ ان کے ریکارڈز کو فالو کرے, جیسے کہ کسی ایک نے کیا, پاکستان کی سیاسی وڈیرے نام کر کے ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر فالو کیا, اور دوسرے لوگوں نے بھی فالو کیا ہے. عقیل عباس جعفری صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی, اس میں فالو کیا کہ یہ جو زمیندار ہیں ان کی زمینیں کب آئی تھیں ان کے پاس, یہ جو نامی گرامی خاندان ہمارے پاس ہیں پاکستان کے اندر, ان کے پاس زمینیں کب آئی تھیں. تقریباً طے شدہ ہے کہ ابھی میں احتیاط کروں تو کہوں 95% مثلا, 90% وہ ہیں جن کو حکومت برطانیہ نے اپنے وطن سے غداری کے سلے میں زمینیں دی تھیں. آج تک ہم انہیں بھگت رہے ہیں. یہ بعد میں سیاستدان بنے, یہ بعد میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر گئے، یہ بعد میں تحریک آزادی کے اندر انگریزوں کے اشاروں کے اوپر کام کرتے رہے، اس کے بعد ملکوں کی تقسیم کے بعد انہی ملکوں کی پارلیمنٹس کے اندر پہنچ گئے، انہی ملکوں کے انڈسٹریلسٹ بن گئے، اور آج تک یہی لوگ ہیں جو حکومتوں کے اوپر قابض ہوئے ہوئے ہیں، اور ہم اور آپ 150 سال سے ان لوگوں کے سامنے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بدبختی ہم پر آئی کیسے ہے. انہوں نے ایک سادہ سا حکم جاری کیا، اس حکم کے نتیجے میں جتنے اہل وطن محب وطن رہنما تھے وہ سب ختم ہو گئے، جتنے انگریزوں کے چاپلوس فکری طور پر بکے ہوئے ذہنی طور پر غلام دین اور مذہب اور ثقافت سے دور، وہ لوگ جاگیروں کے مالک ہو گئے، جن کا کل تک کوئی پرسان حال نہیں تھا چونکہ وہ بے ضمیر لوگ تھے. وہ جب جاگیروں کے مالک ہوئے انہوں نے اپنی عوام کو محروم کر دیا، چونکہ ان کا عوام میں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے عوام میں کوئی جڑیں نہیں تھیں، ان سے پہلے جو محب وطن لوگ تھے ان کی کم از کم اپنے عوام کے ساتھ وابستگیاں تھیں، وہ اپنی عوام کی وجہ سے حکومت پہ تھے، اور یہ جو نئے لوگ آئے یہ عوام کی وجہ سے حکومت پہ نہیں تھے، یہ انگریز کی وجہ سے حکومت پہ تھے. تو ان کا صرف ایک کام تھا، وہ یہ کہ انگریز کی نوکری کیسے کرنی ہے، ان کے پاس صرف ایک کام تھا. انہوں نے عوام کو غریب کر دیا، انہوں نے عوام کو بدبختی میں مبتلا کر دیا. البتہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا ریکارڈ سب کا اچھا تھا، نہیں سب کا اچھا ان کا بھی نہیں تھا، لیکن کم سے کم اب جو 1860 کے بعد ہوا وہ انتہائی بدقسمتی تھی. لوگ مفلوج ہو گئے. جتنا ثقافت کا رجحان تھا، ہسٹوریکل پروسیس تھا، سارا کا سارا ڈسٹرب ہو گیا، سب کا سب شکست کھا گیا. جو شاید کئی 100 سال میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آنی تھی وہ انگریزوں نے ایک سال کے اندر ایجاد کر دی، پورے ملک کا ثقافتی نقشہ تبدیل کر دیا. اس کے بعد انہوں نے اگلا جو ضرب لگایا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور انہیں زندگی گزارنی ہے تو ان کو ہماری نوکری کے میدان کے اندر آنا ہوگا، اور جب وہ نوکری کے میدان کے اندر آئیں گے تو وہ ان اداروں سے کامیاب ہوں گے جن میں ہم طے کریں گے کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ جو مدارس کے نکلے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے پاس کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے معاشرے کے اندر باعزت زندگی گزار سکیں. اور اس موقع پر حکومت برطانیہ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک پیرلل سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم بنایا، جس کو بعد میں اسکولز تعبیر کیا گیا. اس پیرلل ایجوکیشنل سسٹم کے اندر صرف ایک بات مد نظر تھی، حکومت برطانیہ کے باوفا غلام کیسے بنیں گے، جن کے پاس اسکلز بھی ہونی چاہیے، جن کے پاس صلاحیتیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ان کو حکومت برطانیہ کا باوفا ہونا چاہیے. اس تعلیمی نظام کے اوپر بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، بہت سارے احتجاج ہوئے، اور پورا معاشرہ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا کہ اگر ہم پرانے تعلیمی نظام پر جاتے ہیں جس میں دین ہے تو ہمارے لیے دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم نئے تعلیمی نظام میں جاتے ہیں تو دنیا بنتی ہے لیکن پھر دین میں سے کچھ نہیں بچے گا. مختلف لوگوں نے مختلف رد عمل دکھائے. کچھ لوگوں نے یہ رد عمل دکھایا کہ ہم مکمل پرانے نظام پر رہیں گے اور ہم نئے سے کچھ نہیں سیکھیں گے، اور اس زمانے میں مثال کے طور پر انگریزی سیکھنا یا نہ سیکھنا بہت بڑا موضوع بن گیا. سر سید احمد خان جیسے لوگ درمیانی راستے کی طرف آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ یہاں سے لیں گے کچھ وہاں سے لیں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ تجربے زیادہ تر کامیاب نہیں ہو سکے. ہماری سوسائٹی اس کلیش کو نہیں جھیل سکی. میں نے عرض کیا ہمارا سارا ہسٹوریکل پروسیس خراب ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے غلطی سے کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو دینی علم ہے اور ایک وہ ہے جو دنیاوی علم ہے. آپ تصور فرما رہے ہیں کہ ہم اس غلط نتیجے پر کہاں سے پہنچے، ہم اس پروسیس کے نتیجے میں پہنچے. تو ہم نے کہا کہ ہم دو قسم کے ادارے بنائیں گے، ایک وہ ادارہ بنائیں گے جس میں لوگ دین سیکھنے جائیں گے، اور ایک وہ ادارہ بنائیں گے جس میں لوگ دنیا سیکھنے جائیں گے. ہم اور آپ اس تقسیم کی میراث ہیں، ہماری سوسائٹی اس تقسیم کی میراث ہے کہ اگر آپ کو دین چاہیے آپ اس اور ایک اور جگہ جائیے، لیکن پھر وہاں سے دنیا میں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو دنیا چاہیے تو آپ ایک اور جگہ جائیے، وہاں پر دین میں سے کچھ نہیں ہوگا. اب یہ مشکل ہمارے سامنے ہے. اچھا، اب اس تقسیم میں پھر مزید اضافہ ایسا ہوا کہ جب کبھی ایسے لوگوں کی ضرورت پڑی جو جان دیں گے تو وہ کس سسٹم سے آئیں گے، دنیا والے سے یا دین والے سے؟ تو ان کو پتا تھا کہ وہ جو دنیا والا سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ایسی انسپریشن نہیں ہے کہ وہ جان دے گا. تو جب جان دینے کے لیے لوگ چاہیے تھے تو دین والے سے لائیں گے. لہذا مدارس کو جہادیوں کا گڑھ بنا دیا گیا. یہ کام تقریباً 40 سال پہلے 30 سال پہلے انجام پایا کہ جب بھی کبھی کوئی جہادسٹ ایلیمنٹ چاہیے ہوگا تو اس کو ہم مدرسے سے ریکروٹ کر لیں گے. اچھا, اس کے بعد جب افغان جنگ ہوئی, رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا, تو جو جہادیوں کی تعداد چاہیے تھی وہ ملینز میں تھی, چونکہ رشیا سے لڑنا آسان کام نہیں تھا اور کبھی بھی امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جنگ کے اندر ان کے افراد جان دیں, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں فوجی چاہیے ہوں گے جو دین کے نام پر لڑیں. اس خاطر پاکستان کو لیب بنا دیا گیا. ہم پورا پاکستان ایک مدرسہ بن گئے, اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ جہادی بنائیں جو دین کے نام پر افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑنے میں کام آ سکیں. اب کون سی آئیڈیالوجی ہو جو اس قسم کی جہادی بنائے جن کو یہ پتا نہ ہو کہ ہم اس جنگ کے نتیجے میں کہاں پہنچیں گے, جو عقل سے کام لینا نہ جانتے ہوں, جو یہ کہتے ہوں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے, قرآن سوچنے کے لیے نہیں آیا ہے. ظاہر ہے کہ اہل بیت کی فکر یہ کام نہیں کروائے گی. اس کے لیے قطعاً وہ فکر چاہیے جو اہل بیت کے 100% مخالفت میں کھڑی ہو, وہ یہ کام کروا سکتی ہے. اس خاطر وہابیت کا انتخاب ہوا کہ ہاں یہ وہ فکر ہے جو یہ سارے کام کروا لے گی, کہ وہ ایسے لوگ بنائے گی جو جان بھی دیں گے اور ایسے لوگ بنائے گی جو کبھی سوال نہیں کریں گے کہ ہم یہ جان کیوں دے رہے ہیں. تقریباً جدید دور کے خارجی. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر دوں کہ جو لوگ ہمارے لیے اسٹریٹجیز بناتے ہیں وہ ہماری اکثریت آبادی سے زیادہ ہماری تاریخ کو جانتے ہیں. قطعاً ان کے ایکسپرٹس ہماری 100 آبادی میں سے 90-95 سے زیادہ تاریخ کو جانتے ہیں. ہاں شاید ہمارے مورخین سے زیادہ نہیں جانتے ہوں گے, ہمارے علماء سے زیادہ نہیں جانتے ہوں گے, لیکن آبادی کے مقابلے میں بہت زیادہ جانتے ہیں. ان کے ایکسپرٹس اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں جب خاندان بنی امیہ نے اسلام کو شکست دینے کے لیے مصنوعی دین بنایا تھا تو اس کی شکل کیا تھی. میں جملہ دوبارہ دہرا دوں آپ کی خدمت میں. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں جب یہودیوں نے اور بنی امیہ نے اہل بیت کے دین کو شکست دینے کے لیے مصنوعی دین بنائے تھے تو وہ کیا بنائے تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کو انہی مصنوعی ادیان کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا. انہوں نے مختلف جگہوں پہ اس کی روٹس بنائی اور ایک خاص موقع پر لا کر اس مصنوعی فکر کو اسلام کے مرکز میں پلانٹ کر دیا, یعنی سعودی حکومت مرکز میں پلانٹ کر دیا. اچھا, مرکز میں پلانٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں اس فکر کو بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ حج کے لیے تو آئے گا وہ, یقیناً وہیں سے اس فکر کو حاصل کرے گا. اور اس مصیبت کو جھیلتے ہوئے اب ہمیں تقریباً 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں. تقریباً 100 سال ہو گئے ہم اس مصیبت کو جھیل رہے ہیں کہ وہ مرکز اسلامی کے اوپر قابض ہوئے ہوئے اور اسلام کے مرکز پہ قابض ہونے کی وجہ سے جو ان کی فکر ہے وہ پورے عالم اسلام کے اندر آسانی سے پھیلائی جا سکتی ہے. اچھا, اس نظام میں اور اس گمراہی کے نظام میں خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی انگریز سامنے بھی نظر نہیں آئے گا, کسی میں نظر نہیں آ رہا. نہ خانہ کعبہ پہ کوئی انگریز حاکم نظر آئے گا کہ جس کے خلاف آپ کہیں کہ اٹھو جہاد کرو, نہ آپ کو افغان جہاد کے اندر کوئی انگریز لڑتا ہوا نظر آئے گا, کہیں پہ کچھ نہیں ہے, سب مسلمان کر رہے ہوں گے اور اس خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہوں گے کہ وہ بےچارے اپنے آپ کو شہید بھی کہہ رہے ہوں گے, مطمئن ہو کے لڑ رہے ہوں گے, اور آپ کے دین, آپ کے مذہب اور آپ کا سارا تربیتی نظام ختم ہو رہا ہوگا. اب تصور فرمائیے اس 150 سالہ سازش کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے. ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ اب ہمارے پاس 2 تعلیمی نظام ہیں. ایک وہ تعلیمی نظام ہے جو مکمل کفر کے ہاتھ میں ہے, اس کی تمام ویلیوز کو وہ خود طے کرتے ہیں. آپ کا کوئی ایک بچہ اس کے اندر ایک گریڈ نہیں لے پائے گا جب تک کہ وہ یہ نہ طے کریں کہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے, وہ یہ طے کریں گے. آپ کی کون سی یونیورسٹی اچھی ہے بری ہے وہ طے کریں گے, آپ کا کون سا بچہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا وہ طے کریں گے, سب کچھ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اچھا وہ یہ بھی طے کریں گے کہ کس طرح کے سوچنے والے بچے کو اچھا گریڈ دینا ہے. بچہ خود بخود ویسے ہی سوچے گا, پھر مکمل ان کے کنٹرول میں چلے گئے ہم, پری پرائمری سے لے کر یونیورسٹیز کے ٹاپ لیول تک ان کے کنٹرول میں. پھر دوسرا ایک اور نظام ہے جو دین کے نام پر بنا ہے, اور یہ نظام کس لیے بنا ہے؟ اس وقت بنا ہے کہ جب اس کفر کے نظام کو جان دینے والے لوگ چاہیے ہوں تو وہ یہاں سے ہائر کرے گا, وہ یہاں سے ہائر کرے گا. اچھا اب ہم جو اس سازش کو سمجھ پا رہے ہیں ہم کیا کریں؟ نہ ہم ادھر فٹ ہو پا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا دین جا رہا ہے, نہ ہم ادھر فٹ ہو پا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم اپنے ہی اسلام کے اوپر ایک اور ضرب لگا رہے ہوں گے. یہ ہماری اس زمانے کی مشکل ہے. اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں جو اس ٹائپ کے جہادسٹ کارخانے کا گڑھ بنا ہوا ہے, یہ سب سے بڑا کارخانہ ہے اس کا. اچھا اب ایک اور مشکل بھی ہے کہ یہ جو جہادسٹ بنائے گئے, یہ جو مجاہد بنائے گئے جن کا کام یہ تھا کہ وہ فلاں کام کو انجام دیں گے, یہ جب جنگ نہیں کرتے ان سے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر آپ سے لڑتے ہیں, کیونکہ ان کی گھٹی میں ایک چیز پڑا ہے کہ ان کو کسی کو قتل کرنا ہے. کوئی نہیں ملے گا تو آپ ہیں, وہ آپ کے اوپر ہاتھ صاف کریں گے اپنا. تو جب کسی جہاد میں چلے جائیں گے تو خیر, اور اگر نہیں گئے تو پاکستان میں جہاد ہوگا. ہمیشہ کی حرکت ہے, جب کشمیر تک چلا تو کشمیر میں ہوتا رہا, وہ وہاں مشغول رہے, جب افغانستان میں تھا تو وہ افغانستان میں مشغول رہے, اور جب دونوں ختم ہو گئے تو پھر پاکستان میں ہوگا. ان کا کام یہی ہے. ہم اس مصیبت میں پھنس گئے. اچھا اب فرض کیجئے کوئی ہم سے نعرہ لگائے اور کہے بھائی یونیورسٹیز ختم کرو, ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بالآخر اس کے اندر کچھ پازیٹو چیزیں ہیں جو دنیا میں کام آنی ہیں. اگر ہم سے کوئی نعرہ لگائے تمام مذہبی ادارے, دینی ادارے, مدرسے ختم کرو, تو ختم کر دیں, ختم کر دیں تو اس میں بھی ایک مصیبت ہے, پھر ہم اپنے دین کو کہاں سے لائیں گے؟ ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا اس کا حل پھر کیا ہوگا؟ اس کے حل کو کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں؟ اور اسی میں پھر ہماری تربیتی مشکل بھی بنی ہوئی ہے. یہ میں نے پورا سیناریو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب اس میں ہم شروع سے لے کے آخر تک تقسیم ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس پوری سوسائٹی 180 درجے کے اسپیکٹرم کے اندر, پتہ نہیں 1800 شاید لیول کے اوپر بٹی ہوئی ہے. کوئی رائٹسٹ, کوئی لیفٹسٹ, کوئی شدید قسم کا مجاہدانہ فکر رکھنے والا اس ٹائپ کا بندہ سوسائٹی کے اندر, اور کوئی اس ٹائپ کا شدید قسم کا لبرلزم اور سیکولرزم کے اندر مبتلا بندہ. اور میں نے عرض کیا 180 درجے میں شاید 1800 گروپ بنے ہوئے ہوں گے. یہ ہماری سوسائٹی کی اس وقت کی صورتحال ہے. اب اس کا بریک تھرو کہاں پہ ہوگا؟ ایک سادہ سا حل تو سمجھ میں آتا ہے, حل سادہ ہے, عمل کرنا بہت دشوار ہے. وہ یہ کہ ہم یہ دونوں ادارے 150 سال کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر لے کے آئے. یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہم ہلے تھے, جہاں سے ہم ہٹائے گئے تھے. ہم 150 سال کی سازش کو کور کریں, دوبارہ ان دونوں اداروں کو اکٹھا کریں, اور علوم کی اس مصنوعی تقسیم کو جو دینی اور غیر دینی کہہ رہی ہے, دینی اور دنیاوی کہہ رہی ہے, اس مصنوعی تقسیم کو توڑ دیں. علوم اللہ کی میراث ہیں, علوم خدا نمتال کی طرف سے دیا ہوا عطا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, خدا نے سکھایا ہے. ہم علوم کی تقسیم نہیں کر سکیں گے کہ کچھ علوم وہ ہیں جو دینی علوم ہیں اور کچھ علوم وہ ہیں جو دنیاوی علوم ہیں. ہمیں یہ تقسیم نہیں کرنی چاہیے تھی. بدقسمتی سے اب تک ہم اس میں اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی ایک صورت لانی پڑے گی جس پہ ہم مختلف درجات بناتے ہوئے علوم کو اکٹھا کر سکیں گے, اور کم از کم پہلے مرحلے کے اندر. ہمارے پاس ایک زمانہ تھا جب سب اکٹھے تھے. خواجہ نصیر الدین طوسی بہترین مثال ہے, اور شاید اس کے بعد سے ہم مصیبت میں رہے کہ جو فلکیات, ریاضیات, فلسفہ, عقائد, تفسیر, تاریخ سب کے اندر ماہر شخصیت سمجھ جاتی تھی. ہمیں کم از کم یہاں پہ آنا پڑے گا. اس بحث کا شاید کوئی کہے کہ یہاں پہ اتنا فائدہ نہ ہو, لیکن میں اس کے آخری جملہ عرض کروں تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. یہاں پر کم سے کم یہاں پہ لانا پڑے گا کہ ایسے دینی مدارس ہوں جو انسانی علوم کے اوپر مہارت رکھتے ہوں, کم از کم سوشل سائنسز کے اوپر, جس کو ہیومینٹیز بھی تعبیر کیا جاتا ہے, اور پاکستان میں بالکل غلط تعبیر کر کے اس کو آرٹس کہتے ہیں. نہیں معلوم کس عقل مند انسان نے پاکستان میں علوم کی تقسیم کر کے سائنس, کامرس اور آرٹس نام رکھا تھا. میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اس انسان کو سائنس کے معنی سے کوئی خبر نہیں ہوگی جس نے پاکستان میں علوم کی تقسیم میں تین علوم پیش کیے کہ کچھ سائنس ہیں، کچھ کامرس ہیں اور کچھ آرٹس ہیں، گویا جو آرٹس والا حصہ ہے وہ سائنس نہیں ہے، جبکہ وہ جو آرٹس ہے اس کے اندر پولیٹیکل سائنسز ہے جس کے نام میں سائنس لگا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ سائنس نہیں ہے یہ آرٹس ہے. آپ کسی بھی دنیا کی ڈکشنری کے اندر، انسائیکلوپیڈیا کے اندر جا کر اکنامکس ایز اے برانچ کے طور پر اس کی دیکھیں ڈیفینیشن کیا دیکھیے، سائنس آف، سب میں پہلا لفظ لکھا ہوگا سائنس آف. اور ہمارا کوئی تقسیم کرنے والا عقل مند آیا جس نے ہم سے کہا کہ بھائی دنیا میں تین قسم کے علوم ہیں، ایک تو سائنس ہے، دوسرے کامرس ہیں اور تیسرے آرٹس ہیں، یہ فن ہے، یہ سائنس ہے ہی نہیں. دنیا کی ساری لغتوں کے خلاف، دنیا کی ساری ڈیفینیشنز کے خلاف. یہ پتہ نہیں کون لوگ تھے، بہرحال اللہ ان کو عقل و شعور دے دے کسی طریقے سے. اس طرح کی چیزیں پاکستان میں معرکۃ الآرا بہت ہوئی ہوئی ہیں، بہت ہوئی ہوئی ہیں، ابھی اس کی مثالیں بہت ہیں. ہمیں اس کو توڑنا پڑے گا کسی طریقے سے. علوم اللہ کی میراث ہیں، علم خدا نمتال کی عطا ہے. کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ دینی علوم اور سوشل سائنسز، انسانی علوم جس کو ہیومینٹیز یا سوشل سائنسز تعبیر کیا جاتا ہے، ان کا امتزاج ہمارے سامنے آ جانا چاہیے. اور جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ وہ امام خمینی کی وصیت نامے کو ضرور پڑھیں، وصیت نامے کو ضرور پڑھیں. اور اس وصیت نامے کے اندر وہ جو اس پوری صدی کے اندر ہوشیار ترین مدبر انسان تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ دینی علوم کی ذمہ داری ہے کہ سوشل سائنسز کے ہاتھ کو سنبھال لیں اور مزید گرنے سے بچا لیں اسے. یہ اس وقت کا چیلنج ہے ہمارے پاس، جو حتی ایران میں چیلنج تھا ان کے سامنے بھی بہت بڑا چیلنج تھا، چونکہ ان کے پاس بھی حوزہ علمیہ کے اندر سوشل سائنسز نہیں تھے. اور وہاں پر ایک بڑی شخصیت آئی جس نے اس مارکے کو انجام دیا کہ حوزہ علمیہ یعنی دینی تعلیم اور سوشل سائنسز کو ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک کر دیا، وہ آیت اللہ مصباح یزدی تھے. آیت اللہ مصباح یزدی کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پورے حوزہ علمیہ کو سوشل سائنسز کے نزدیک کیا، اور اس کے بعد جو اس پیٹرن کے اوپر ادارہ بنا اس کو رہبر معظم نے پورے حوزہ علمیہ کے لیے پیٹرن قرار دیا. اس وقت پورے حوزہ علمیہ کی ذمہ داری یہ قرار دی گئی کہ وہ دینی تعلیم میں بھی مہارت حاصل کریں اور سوشل سائنسز میں سے کسی ایک برانچ کے اندر مہارت کو حاصل کریں گے. یہ وہ کام ہے جو وہاں پر انجام پایا ہے اور اس کے اچھے نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں وہاں پر، اور یہ وہ کام ہے جو یہاں پر انجام پانا ہے. اور اگر ہم نے انجام نہیں دیا، میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم اس فاصلے کو ختم نہیں کر پائیں گے جو 150 سال کی اس مکاری نے ہمارے درمیان ایجاد کیا ہے. ہم اس مشکل کو حل نہیں کر سکیں گے. اور اس کی بہت چھوٹی سی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم اور آپ تمام تر دینداری کے باوجود مطمئن نہیں ہیں کہ ہمارے دینی رہنما ہماری سوشل پرابلمز کو سالو کر پائیں گے. کیوں مطمئن نہیں ہیں؟ کیوں اس عدم اطمینان میں مبتلا ہیں ہم لوگ؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان علوم کے اندر مہارت نہیں رکھتے. جس وقت یہ مہارت حاصل ہو گئی کہ ہمارے دینی رہنما، ہمارے دینی طالب علم سوشل سائنسز میں سے کم از کم کسی ایک برانچ کے اندر ماہر ہو گئے، ہماری یہ مشکل حل ہوتی ہے. اور اس وقت پھر آپ اپنے اندر ایسے قابل، فاضل، لائق، متدین لوگوں کو دیکھ پائیں گے جو آپ کے معاشرے کے لیے صحیح رائے حل فراہم کر سکیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
اس تجزیے کو ہم نے شروع کیا تھا اسلام کی تربیتی نظام کے بارے میں گفتگو سے، اور اس سے پہلے عرض ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی ترین وحی کے اندر علم کے اوپر اصرار کیا. علم الانسان ما لم یعلم، خدا ہے وہ جس نے سکھایا انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا. اور ہم نے عرض کیا کہ علم کی نوعیت میں ہم کس مشکل سے دوچار ہوئے، اور میں نے آپ کی خدمت میں اجمالا عرض کیا کہ 150 سال میں کس سیاست کے تحت ہم آج کی اس دنیا میں پہنچے ہیں جہاں دین اور دنیا اس کی تقسیم میں ہم اور آپ مبتلا ہو گئے. اچھا، اس بائیفرکیشن کا ایک اور بہت بڑا نتیجہ جس کے اوپر اب گفتگو نہیں کریں گے ورنہ اس میں وقت اور بہت زیادہ لگ جائے گا، صرف اشارتاً، وہ دین اور سیاست کی تقسیم ہے. جب انہوں نے دین اور دنیا میں علوم کو تقسیم کیا تو اسی وقت تقسیم کیا کہ جو سیاست ہے وہ دنیا والوں کا کام ہے، وہ دین والوں کا کام نہیں ہے. اچھا، کیوں انہوں نے اس کام کو کیا؟ ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں سیاست آئے گی دین خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ بہت آسان فارمولا ہے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. جس کے ہاتھ میں سیاست ہوگی اس کے ہاتھ میں دین ضرور آ جائے گا, وہ دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور اس خاطر انہوں نے کہا کہ ہم دو کو تقسیم کرتے ہیں, ایک طرف دنیا ہے ایک طرف دین و سیاست. آپ ایک طرف دین اور ایک طرف دنیا اور سیاست, اور ہم سے کہا کہ آپ دین والے حصے کو لے لیں اور ہم دنیا اور سیاست کو لیں گے. اچھا ظاہر ہے دنیا کا لفظ اتنا زیادہ منفور تھا کہ کہا بھائی دنیا تو بہت بری جگہ ہوتی ہے, تو آپ دنیا تو نہیں لینا چاہیں گے نا, آپ دین لینا چاہیں گے. تو بسم اللہ آپ دین لیجئے, آپ اپنے حجروں میں بیٹھیے, آپ اپنے مدرسوں میں بیٹھیے, آپ اس طرف توجہ مت دیں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد گویا سیاست کو دیندار لوگوں کے لیے شجر ممنوعہ بنا دیا گیا کہ اگر کبھی میرے جیسے نے ممبر پہ بیٹھ کر سیاست کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو آدھے سے زیادہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں مولانا صاحب دین میں سیاست کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو دیندار تھے وہ محدود اور آئسولیٹڈ ہوتے چلے گئے, اور وہ جو سیاست دان تھے وہ بالآخر دین کے بھی مالک بنتے چلے گئے. یعنی عجیب کام یہ کیا کہ کہا کہ ہم دین اور سیاست کو تقسیم کرتے ہیں, آپ دین کے لوگ ہم سیاست کے لوگ. آپ سیاست میں دخالت نہیں دیجئے گا تو کیا پھر خود دین میں دخالت نہیں دی؟ نہیں, پھر خود دین میں دخالت دیتے رہے, پھر دین کو استعمال کرتے رہے, کس کے نام پہ جہاد کھیلا ہے؟ اگر واقعا دین اور سیاست کی ہی تقسیم ہونی تھی اور یہ تقسیم ہم قبول کر لیتے جو کہ غلط تھی, اور اگر ہم قبول کر لیتے اس غلط کو تب بھی کم سے کم ایک کام ہونا چاہیے تھا, پھر سیاستدان کو دین میں دخالت نہیں دینی چاہیے تھی. پھر کیوں دخالت دی ہے؟ پھر کیوں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر سیاستدان اپنی ایفیشنسی کو اور اپنی باہر ہر پاپولیرٹی کو حاصل کرنے کے لیے دین کا سہارا لے رہا ہوتا ہے, بار بار یہ کام انجام پاتا ہے, پھر کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ آ کر کہیں کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ذرا اس جملے کو کہہ کے دکھائیں برصغیر کے اندر, کہیں اس بات کو کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دھوکہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ ہم بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ محدود ہو کر بیٹھے رہیں اور یہ سیاست کے نام پر ہماری دین دنیا سیاست عزت غیرت سب کو پامال کر کے رکھ دیں. پامال کر دیا ہے, کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے یہاں پر, کس حالت پر لوگوں کو پہنچا دیا ہے, دیکھ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, کس جگہ کے اوپر کس مصیبت کے اندر معاشرے کو لا کر کھڑا کر دیا ہے, جہاں پر کسی چیز کا کوئی حساب کتاب باقی نہیں رہا ہے ہمارے درمیان. اور اس مصیبت کا اب جو حل ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر تربیتی نظام نہیں ہے تو آپ کو نظام بنانے کے لیے منصوبہ بنانا ہوگا, اور اگر منصوبہ نہیں ہے تو منصوبہ بنانے والے لوگ بنانے پڑیں گے, اور اگر لوگ بھی نہیں ہے تو لوگوں کو بنانے کے لیے کوئی منصوبہ بنانا ہوگا, ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہوگا. اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کیا کہ اس وقت کی جو ہماری اہم ترین ضرورت بنے گی, ایسے تعلیمی ادارے بنیں گے جہاں پر ہم دین اور دنیا کی غلط تقسیم کو توڑ دیں, وہاں پر ان دنیاوی علوم کو کم از کم جن کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں دنیاوی علوم, ان دنیاوی علوم کو کم از کم لے کر آئیں دین کے ساتھ ملائیں, کہ جو سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو ہم سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز تعبیر کرتے ہیں. اگر ان دونوں کا امتزاج بنتا ہے ہمارے پاس اگلی نسل محفوظ ہے, ہماری اگلی نسل کم از کم ان تعلیمی اداروں کے نتیجے میں کافی بہتر مقام کے اوپر انشاءاللہ کھڑی ہوگی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ وہ چیلنج ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے, بھرپور فکر کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور مسلسل ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں کہ اہل بیت نے ہم سے یہ چاہا ہے, ان نے ہم سے اس سے بڑھ کر چاہا ہے. میں نے صرف سوشل سائنسز کا ہے, انہوں نے حتیٰ پریکٹیکل سائنسز کو بھی چاہے کہ دیندار پڑھے, لیکن میں مجبوری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم اس کو اس وقت چھوڑ دیں, ورنہ آپ خود جانتے ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا, پریکٹیکل سائنسز کے اندر, سوشل سائنسز کے اندر, عقائد کے اندر, مختلف دینی علوم کے اندر, جن کو آج ہم دینی علوم کی کیٹیگری کے اندر ڈالتے ہیں, اور ان سب کو قربانیاں دے دے کر تیار کرتے تھے, ان سب کے اوپر جانساری ہوتی تھی. یعنی تصور فرمائیے کہ امام کی ان روایات کو جن کے اندر فلکیات بیان ہوئی ہیں لوگوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے سیکھا ہے, مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں نے امام سے وہ روایات سیکھی ہیں جن میں فلکیات بیان ہوئی ہے، اور ہم کہیں اور نکل پڑے اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اس طریقے سے لے کر چلیں، اس میں ہماری زندگی کی مشکل کو بھی حل کرنے کے اشارے دیے، بیانات ارشاد فرمائے. صرف ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا، کسی طریقے سے ان علوم سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. اور یہ جو کوشش آپ کے سامنے انجام پا رہی ہے وہ اسی سلسلے کی ہے کہ کچھ اس تربیتی نظام سے سمجھ میں آئے کہ وہ انسانوں کو کیسے تبدیل کر دیتے تھے. بہت انسانوں کی قسمیں بنائی جا سکتی ہیں. کچھ انسان تھے جو کفر کے نظام میں باغی انسان تھے، مثلا حضرت حمزہ جیسے لوگ. حضرت حمزہ باغی انسان تھے کفر کے نظام کے، کفر کے نظام میں صحیح نہیں تھے وہ. وہ کفر کے نظام کے خلاف بغاوت کرتے تھے، کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. خاندان نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھا، کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، کفر کے نظام کے باغی تھے. کچھ وہ لوگ یہ تھے کہ جو کفر کے نظام میں رہتے تھے، بغاوت کی طاقت نہیں تھی لیکن اپنی عقل کو استعمال کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ نظام اچھا نظام نہیں ہے، جانتے تھے نظام صحیح نہیں ہے. مثلا حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگ سمجھ گئے تھے یہ نظام صحیح نظام نہیں ہے، اس نظام میں کوئی خرابی ہے. یہ نہیں معلوم تھا کہ نظام میں خرابی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. مثلا جیسے حضرت بلال حبشی، جانتے تھے نظام غلط نظام ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ نظام دور کیسے ہوگا. کچھ انسان وہ تھے جو اس نظام کے اندر مکس ہو گئے تھے، اور کچھ انسان ایسے تھے جو اس نظام کے کرمنلز تھے. اس نظام کے کرمنلز تھے یعنی اس نظام میں بھی وہ اتنے برے تھے کہ اس نظام میں بھی مجرم شمار کیے جاتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ بنی امیہ تھے جو کفر کے نظام میں بھی کرمنلز تھے، انہیں اسلام میں تو نہیں معلوم پھر کیا تھے وہ. اس کو اچھی طرح دیکھنا پڑے گا یہ نظام کیسا نظام تھا جس کے وہ معتقد تھے. اور مشورے کے طور پہ عرض کروں گا، اس کو بھی باقاعدہ تحقیق کے طور پہ دیکھیں، صرف برا کہہ کے مت گزریں، تحقیق کریں اس کے اوپر وہ کس نظام کے معتقد تھے، ان کے خواص کیا تھیں، یعنی بنی امیہ کی کون کون سی عادتیں تھیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ بنی امیہ تھے. اور اگر آپ نے ان عادات کو بہت اچھی طرح دیکھ لیا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اور مغربی ثقافت میں زیادہ فرق نہیں ہے. یہ عجیب مصیبت ہے ہمارے سامنے. وہ بنی اموی ثقافت جس کو میں اور آپ کب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہم العن، اس میں اور مغربی ثقافت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. البتہ جب میں کہتا ہوں مغربی تو مغرب سے کچھ دیندار لوگوں نے ہم سے یہ بات اعتراض کے طور پہ کہی ہے کہ آپ مغرب میں ہمیں بھی شامل کرتے ہیں، تو ہم نے ان سے جواب میں کہا ہے کہ ہمارا مغرب سے مطلب وہ دیندار لوگ نہیں ہیں جو مغرب کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے. ہمارا مغرب سے مطلب وہ مادہ پرست ثقافت ہے جو مغرب سے جڑیں حاصل کر رہی ہے. ورنہ یقین فرمائیے مغربی دنیا کے اندر پرہیزگار لوگ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، یعنی مختلف سفر کے دوران ایسے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن فکری اعتبار سے اور نظم و ضبط کے اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے بہت خوبصورت انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. بس ہم جب کہتے ہیں مغربی ثقافت تو مغربی ثقافت سے مطلب ویسٹ جغرافی کے طور پہ نہیں ہے، ہمارا مطلب مغربی ثقافت سے مادہ پرست ثقافت ہے جو مغرب سے اپنی روٹس کو حاصل کر رہی ہے اور وہاں سے فی زمانہ جو مادہ پرست ثقافت ہوئی وہ وہاں سے نکلی ہے. ان ثقافتوں کو دیکھیے گا، اس کے بعد دیکھیے اہل بیت نے اس کا مقابلہ کیسے کیا تھا، اہل بیت نے اس کے مقابلے میں کیسے اپنا جواب دیا. یعنی وہ جو ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارا معاشرہ بہت خراب ہے، یہاں ہمیں کچھ نہ کچھ برائی میں جانا پڑتا ہے، ذرا پوچھے گا اہل بیت جب اس ثقافت کے مقابلے میں آئے تھے تو پھر کس طریقے سے کام کر رہے تھے، کون کون سی قربانیاں دیتے تھے، کن قربانیوں کے ذریعے سے وہ انسانوں کا دفاع کرتے تھے. اس ثقافت کے مقابلے میں جو انتہائی پست غیر انسانی ثقافت تھی، یعنی اگر صرف حساب کریں، تھوڑا سا کوئی حساب کرے، کیا سید الشہداء کو پتا نہیں تھا کہ لاشا پامال ہوگا؟ اچھی طرح خبر تھی. کوئی بنی امیہ کی ثقافت کو تھوڑا سا بھی جانتا ہو تو سمجھ جائے گا کہ یہ انسان نما حیوان جب قابض ہوں گے تو کیا کریں گے، فوراً سمجھ جائے گا. اور جو کچھ انہوں نے اموی دور میں یعنی سن 51 ہجرا سے لے کر 60 ہجرا تک امیر المومنین کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا تھا بہت سامنے تھا. اس 50 51 ہجرا سے لے کر یعنی عملاً 41 ہجرہ سے لے کے 60 ہجرہ تک جو امیر شام کی خلافت ظاہری کا دور بنتا ہے، اس کے اندر امیر المومنین کے چاہنے والے مختلف مقامات پہ شہید ہوتے تھے اور ان کے سر شام بھیجوائے جاتے تھے. سر نیزوں پہ لگ کر شام جانا ایک روٹین تھا. اس کا مطلب ہے سید الشہداء اچھی طرح جانتے تھے کہ جب میں شہید ہوں گا میرا سر بھی نیزے پہ لگے گا اور شام جائے گا. سید الشہداء جانتے تھے. اموی خاندان میں عورت کے لیے کوئی مقام نہیں تھا، یہ اہل بیت کو پتا تھا. لہذا سید الشہداء کو پتا تھا کہ جب میں شہید ہوں گا تو میرے خاندان والے اسیر بنائے جائیں. سید الشہداء بہت اچھی طرح جانتے تھے. ایک مکالمہ ہے عبداللہ بن عباس کا سید الشہداء کے ساتھ. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے فرزند رسول، اگر آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بیوی بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ فرما ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اے عبداللہ خدا نے چاہا ہے کہ ان کو اسیر ہوتا دیکھے. اور جملہ راز پہ مشتمل ہے. خدا کچھ درجات تک پہنچانا چاہ رہا ہے جس میں امتحان یہ ہے کہ یہ اسارت دیکھے. اور اگر انسان صرف اتنا تصور کرے کہ عقیلہ عرب ہوں، 18 بھائیوں کی بہن ہو، اور امتحان یہ ہے کہ یہ بازاروں سے گزریں اور درباروں میں جائیں، سخت ترین امتحانوں میں سے امتحان. اب ہمارے پاس جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء شہید ہیں اور امام سجاد ہیں جس نے اس امتحان سے گزرنا ہے. نہیں معلوم یہ امتحان کس حد میں، کس سختی کا امتحان ہونا چاہیے، اور امام سجاد علیہ السلام اس امتحان سے کس طرح گزر رہے تھے، اس کے مختلف مناظر بیان کیے گئے ہیں، اور خود بی بی سلام اللہ علیہا کس طریقے سے گزر رہی تھیں. ایک عجیب روایت بیان کی گئی ہے، اور اس روایت کے لیے جب میں اس روایت کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ ایک کسی نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی مولا امیر المومنین مسجد مجلس کے اندر تشریف فرما ہے. خواب میں دیکھتا ہے کہ مولا امیر المومنین مجلس میں تشریف فرما ہے، اور کسی مصیبت پڑھنے والے نے، مصائب پڑھنے والے نے اس روایت کو بیان کیا ہے، تو کہتا ہے میں نے امیر المومنین کا چہرہ تبدیل ہوتا دیکھا غم اور غصے کے عالم میں. اور روایت بیان کرتے ہیں خدا ان ظالموں کو بدترین عذاب میں مبتلا کرے. اہل بیت کی مظلومیت دکھانے کی خاطر مجبور ہوں روایت بیان کروں. روایت بیان کرتے ہیں کہ جس ناقے پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا سوار تھی، اس ناقے کی گردن سے حضرت عباس علمدار کا سر لٹکا ہوا تھا، اور جب بھی وہ ناقہ چلا کرتا تھا سر عباس زمین کے اوپر تھا. خدا جنہوں نے اہل بیت پہ اس طرح کے ظلم کیے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خدا جو ان مظالم کے اوپر راضی ہو گئے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اے پاک پروردگارا، تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کے اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، جس امتحان اور آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں پاک پروردگار، بحق اہل بیت اس امتحان میں کامیابی سرفرازی نصیب فرما. ان تمام واقعات کے نتیجے میں پاک پروردگار، سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.